بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب من رفع صوته بالعلم. اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے وہ سمجھو. دراصل قرآن مجید کی ایک آیت سے آواز بلند نہ کرنے کی تاکید معلوم ہوتی ہے. قرآن میں آیت ہے وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. تو اس آیت کریمہ سے اندازہ یہ ہوا کہ آواز زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے، آواز پست رکھنی چاہیے. دوسری ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زور سے چلا کر کے بلند آواز سے بولنا نہیں چاہیے. پھر عام طور پر لوگوں کے عرف کے اندر بھی ایسا ہے کہ زور سے بولنے کو، چلا چلا کے بولنے کو لوگ ناپسند سمجھتے ہیں، نامناسب سمجھتے ہیں. اب بعض مرتبہ ضرورت ہوتی ہے زور سے بولنے کی، جیسے کہ مجمع بڑا ہو، بہت دور تک بات پہنچانی ہو تو زور سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ دونوں آیتیں یہ بتلا رہی ہے کہ آواز کو پست کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک طرف ضرورت متقاضی ہے آواز کو بلند کرنے کی، دوسری طرف نصوص یہ بتلاتی ہے کہ آواز بلند مت کرو. امام علی مقام یہ ترجمۃ الباب لا کر کے آیت سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کو دور فرما رہے ہیں. امام کے اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ بے موقع بے محل زور سے بولنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر موقع محل زور سے بولنے کا ہے تو پھر ضرور زور سے بولنا چاہیے. بے موقع بے محل زور سے نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت اور حاجت ہے تو زور سے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے امام ثابت کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچانا مقصود ہے. اب لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے زور سے بھی بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو مجمع تک، لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے اگر زور سے بولا جائے تو یہ اجازت ہے، گنجائش ہے. تیسری بات، عام متن زور سے بولنے کو وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو امام علی مقام یہ ترجمۃ الباب لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت زور سے بولنا یہ وقار کے خلاف نہیں ہے. چوتھی بات سن، حدیث شریف میں شمائل شریف کے اندر یہ الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس بسخاب سواد خا الف با، لیس بسخاب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوم براڑے پاڑنے والے نہیں تھے. شمائل میں فی الاسواق میں کہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے. تو اس حدیث شریف سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کو چیخنا چلانا نہیں چاہیے. تو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں زور زور سے چلانا ممنوع ہے. باقی اگر امام صاحب نماز پڑھاوے، مصلی زیادہ ہوئے، تو امام صاحب بلند آواز سے قرات کر سکتے. تکبیرات انتقالات بھی زور سے بول سکتے ہیں. اسی طرح مجمع بڑا ہو تو بیان کے اندر، درس کے اندر زور سے بولنا جائز ہے، اس لیے کہ مقصود ہے بات کو کانوں تک پہنچا دینا، اس لیے زور سے بولنے کی گنجائش ہے تاکہ درس واضح لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے. یہ اس ترجمۃ الباب سے الا امام علی مقام ثابت کرنا چاہتے ہیں. آواز کے اندر بھی اسراف ہے، جیسے پانی میں اسراف ہے، کھانے میں چیزوں میں اسراف ہے، اور قرآن نے اسراف کی ممانعت فرمائی، لا تشرکوا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو جس طرح چیزوں میں اسراف اور تبذیر ہے، آواز کے اندر بھی اسراف ہے. کیسے؟ آدمی بغیر ضرورت کے زور زور سے چلا رہے ہیں، جیسے کہ مجمع کے اندر پانچ آدمی بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب گلا پھاڑ بیان فرما رہے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ 5000 کے مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں. تو مکی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے اتنی زور سے مولانا صاحب کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ پاترا والا کی دکان تک آواز سنائی دے رہی ہے. گارڈن کے بعد ہے نا پاترا والے کی دکان، وہاں تک آواز سنائی دے رہی ہے. اس کو کہتے ہیں آواز میں اسراف. بہت سے ائمہ بھی اسراف کرتے ہیں آواز میں، مقررین بھی آواز میں اسراف کرتے ہیں. تو بے ضرورت آواز کو بلند کرنا یہ آواز کا اسراف کہلاتا ہے، اور یہ حکم اب اس زمانے کے اندر یہ جو آلہ مقبر الصوت ایجاد ہوا ہے، آلہ مقبر الصوت یعنی مائک، اس میں کبھی یہی مسئلہ ہے کہ ضرورت کے بغیر مائک کا استعمال، بعض مسجدوں میں امام حسن قرآت کے لیے، حسن صوت کے لیے مائک کو استعمال کرتے ہیں. مصلیین اتنا بڑا مجمع ہے کہ مؤذن ہے اور دو ساتھی اور ہے، لیکن امام صاحب مائک چالو کروائیں گے، ایکو چالو کروائیں گے تاکہ امام صاحب کی قرآت کا ذرا وقت پڑے اور مسجد میں آواز ذرا گونجے. یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اصل مقصود ہے لوگوں تک آواز پہنچ جانا. جتنی مقدار میں آواز پہنچ جاتی ہو اتنی آواز بلند کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کوئی اسراف کہا جائے گا. اب امام علی مقام کے درس میں اتنے سارے لوگ شریک ہوتے تھے کہ کئی کئی مکبرین لگانے پڑتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ آلہ نہیں تھا مکبر الصوت، تو مکبرین ہوا کرتے تھے، یعنی امام کی آواز ہو بہو نقل کرے، پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح دور تک آواز پہنچ جائے. دلی جامع مسجد میں جماعت خانہ جہاں مکمل ہوتا ہے درمیانی گیٹ پر، تو وہاں ایک اونچی جگہ بنی ہوئی مکبرین کے کھڑے رہے تھے کہ قدیم زمانے کے اندر جب مائک نہیں ہوتے تھے اور مجمع پورا صحن بھی لبا لب ہوتا تھا، تو اس وقت یہ مکبرین اس اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے امام کی آواز کو منتقل کیا کرتے تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں کبھی لائٹ گئی ہوئے تو ایسا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو باب من رفع صوته بالعلم، یہ باب اس مسئلے اس ان لوگوں کے بارے میں ہے جو علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے آواز کو بلند کرے تو یہ جائز ہے. اور بعض لوگ تو جو ہے نا خاموں کا گرم ہوتے رہتے ہیں اور آواز بلند کرتے رہتے ہیں، خاموں کا غصے ہو گئے اور چیختے چلاتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر آہستہ سے کہنا پڑتا ہے، بھائی الحمدللہ میں بیرا نہیں ہوں، آپ آہستہ ارشاد فرمائیں گے تو بھی میں سن لوں گا. ایسے کو پھر یہی کہنے گا جی. ذرا دیکھیے تو یوسف ابن ماہب، یہ ماہب جو ہے نا یہ ماہ کی تصویر ہے، فارسی میں ماہ چاند کو کہتے ہیں، اس کی تصویر فارسی میں کاف کے ساتھ بنتی ہے ماہب. گویا فارسی کے اندر تصویر بنانے کے لیے کاف لگائی جاتی ہے، جیسے کہ ہماری بعض اردو کے اندر اخیر میں الف لگایا جاتا ہے تصویر کے لیے، جیسے چاند کو کہتے ہیں چندہ، یہ بعض علاقوں کی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح پوروی زبان کی جو اردو ہے اس میں جو نعتیں ہوتی ہے چندہ کرے تجرے سلام بہارے نبی جی، ایسی نعت بہت مشہور ہے، تو اس کے اندر جو ہے علی فقیر میں تذکیر کے لیے لگی. تو اس طرح فارسی زبان کے اندر کاف لگتا ہے تذکیر کے واسطے. تو ان کے ابا کا چہرہ چاند جیسا ہوگا تو اس پر سے ماہک جو ہے ان کا عرف ہو گیا، جیسے اپنے یہاں بھی ہوتے ہیں چاند میاں نام ہوتا ہے. ہماری ایک مشہور درگاہ ہے اس کا نام چاند پیر کی درگاہ ہے. اس طرف جو آگے نکلتے ہیں ہائی وے کی طرف، وہاں درگاہ ہے چاند پیر کی درگاہ. چاند جیسے ہوں گے وہ، اس لیے یہ نام مشہور ہو. جیسے بہت سے کالے باؤ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، تو یہ چاند باؤ کے نام سے مشہور ہو گئے. ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. قال تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع کا سفر ہے، لیکن بعضوں کی رائے یہ ہیں کہ سن 7 ہجری میں جو عمرے کی قضا فرمائی تھی اس عمرۃ القضا کا سفر ہے. دونوں احتمال ہے، حجۃ الوداع کا سفر ہو یا عمرۃ القضا کا سفر ہو. کا سفر کے اندر ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ تیزی سے سواریاں چلاتے ہوئے آگے نکل گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک پیچھے دے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جو ہم نے کیا ہم سے پیچھے رہ گئے، وہ صحابہ آگے حضور پیچھے سے تشریف لائے. فأدركنا، ایک جگہ کے اوپر صحابہ نے پانی دیکھ کر کے قیام کر لیا، نماز کی تیاری شروع کر دی، وضو کرنے شروع کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز با جماعت ہو جائے گی. انہوں نے وضو کر کے تیاری کی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے. وقد ادرکنا، حضور نے ہم کو پکڑ لیا، یعنی پہنچ گئے جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں. وقد ارحقنا الصلاۃ، اور ایسا وقت ہو گیا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت بالکل سر پر آ چکا تھا. عصر کی نماز بالکل سر پر آ چکی تھی، یعنی بس بالکل وقت کافی ہو چکا تھا. اب تاخیر کرنے جاوے تو خطرہ اس بات کا تھا کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے، اس کے خطرات لاحق تھے. وہ آخری وقت چل رہا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے. ارحقنا الصلاۃ، دوسرا ترجمہ، نماز نے ہم کو ڈھانپ لیا تھا. تیسرا ترجمہ، نماز ہمارے اوپر چھا گئی تھی. ونحن نتوضأ، اور ہم وضو کر رہے تھے، یعنی جو لوگ لشکر کے پہلے پہنچ گئے وہ جلدی جا کر جلدی وضو میں مشغول ہو گئے. اب جو لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تو وضو میں کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو جاتی ہے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، سو ہم ہمارے پیروں کو ہلکا پھلکا دھو رہے تھے. دھیان سے ترجمہ دیکھو بھائی، ہم ہمارے پیروں کو ہلکا پھلکا دھو رہے تھے، یا نم سہو کے معنی مساتا نہیں کریں گے، نم سہو کے معنی کریں گے ہلکا پھلکا معمولی دھونا، یعنی چہرہ اور ہاتھ جس قدر اہتمام سے زیادہ پانی استعمال کر کے اچھی طرح دھویا، اس طرح قدموں کو نہیں دھویا، بلکہ قدموں کو ہلکا پھلکا معمولی سا پانی، جیسے کہ کریم لگا رہے ہو، اس انداز کے اندر ہم دھو رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر ذرا دیکھا کہ ہماری ایڑیاں چمک رہی ہیں، چونکہ چمکنے کا مطلب کیا ہے، دیکھو کوئی عضو خشک ہو اور اس کو آپ دھو، وہ عضو دھو لیا لیکن اس میں جو حصہ خشک رہ گیا تو وہ حصہ ایک دم نمایاں ہوتا ہے، باقی حصہ بھیگ جانے کی وجہ سے ذرا الگ سا معلوم ہوتا ہے، اور جو حصہ سوکھا رہ جاتا ہے وہ بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ تو یہاں ایڑی والا حصہ چمک رہا تھا، اس کا مطلب کیا، سوکھے پن کی وجہ سے نمایاں اور جو ہے ظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ پورے قدم کو ہم نے ذرا سا پانی ڈال کے بھگو لیا، تر کر لیا، لیکن ہماری ایڑیوں کے حصے ذرا سے خشک ہونے کی وجہ سے ایک دم نمایاں معلوم ہو رہے تھے، صاف نظر آ رہے تھے کہ اس پر پانی پہنچا نہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایڑی دھونے میں یوں پھر کے باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دھوا گئی کہ نہیں دھوا گئی، آسان نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام سے دیکھنا پڑتا ہے، نہیں دیکھیں گے اتاول میں پھٹافٹ دھونے جاوے تو ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ نظروں سے ہمارے قدم دیکھے کہ ان کی تو سب کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں، حضور ابھی اونٹ کے اوپر تھے، سواری سے نیچے اترے نہیں، چونکہ حضور تبھی پہنچے رہے ہیں، صحابہ پہلے پہنچ گئے تھے، تو حضور کا جب اونٹ مبارک پہنچا تو اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی حضور نے آواز لگائی، فنادا بأعلی صوته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ہی کے اوپر سے بلند آواز سے وضو کرنے والوں کو خطاب فرمایا۔ ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے بڑی خرابیاں ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جلے گی۔ اب دیکھیے جو لوگ ایڑیوں کو دھونے میں کوتاہی کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ ہے، اس لیے کہ ادھورا وضو ہو اور نماز پڑھ لے وے یقیناً یہ بڑا خطرناک جرم ہے، بلکہ روایتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھتا ہے تو موت کے وقت پر ایمان سلب ہونے کا نعوذ باللہ ڈر ہے کہ اس کا موت کے وقت ایمان نعوذ باللہ سلب ہو جائے، یا اللہ کے یہاں اس کی بھاری پکڑ ہو جائے۔ جو لوگ بے وضو نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اونٹ پر سے آواز لگائی، ویل للعقاب من النار، دو مرتبہ یا تین مرتبہ حضور نے آواز لگائی۔ اب اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے ایڑیوں کو جہنم کا عذاب ہوگا، دوسرا مطلب یہ ہے ایڑیوں کی وجہ سے وضو کرنے والے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، چونکہ اس نے صحیح طریقے سے ایڑیاں نہیں دھوئی۔ نمبر تین، یہ جملہ اہتمام کو بتلاتا ہے کہ وضو پورے اہتمام سے کرو، ایڑیاں اور تلوے خشک نہ رہ جاوے، اس کا خاص خیال رکھو کہ ایڑیاں بھی خشک نہ رہے اور تلوے بھی سوکھے نہ رہ جاوے۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیر کو دھونا ضروری ہے، پیر کے اوپر مسح کرنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف مسح کرنا کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سخت الفاظ میں تنبیہ نہ فرماتے۔ اس قدر سخت الفاظ میں تنبیہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیروں کو دھونا ضروری ہے، مسح کافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی، مربی معلم اپنے متعلمین کو سمجھانے کے لیے زور سے بولنے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے اوپر بھی استدلال ہو گیا۔ حضور معلم کامل تھے، مربی کامل تھے، اور صحابہ آپ کے متعلمین تھے، ان کو سمجھانے کے لیے حضور نے اونٹ ہی کے اوپر سے بلند آواز سے خطاب فرمایا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کسی بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بھی زور سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، آہستہ باتوں کو لوگ غیر اہم سمجھتے ہیں، اور جو بات زور سے کہی جاتی ہے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ زور سے بولنے کا مقصد ہوتا ہے اہمیت بات کی، لیکن زور سے بولتے وقت پر اتنا دھیان میں رہے کہ جن لوگوں کو آواز دینی ہو ان کے علاوہ دوسروں کو خلل اور تکلیف نہ ہوئے، یعنی غیر متعلق لوگوں کو خلل نہ ہو، تکلیف نہ ہوئے، اس انداز کے اندر زور سے بولنا چاہیے کہ بھئی آپ کی درسگاہ میں آواز پہنچ گئی، بس کافی ہو گیا۔ یہ صحیح تھوڑا ہی کہ قبرستان کے مردوں کی نیند بھی ہم ڈسٹرب کریں، اتنے زور سے یہاں سے ہم لوگ چلا رہے ہیں، یہ چونکہ وہ غیر مخاطب ہے، ہمارے غیر متعلقہ لوگ ہیں، تو ان کے آرام میں بھی خلل ہو، اتنی زور سے چلانا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جی اب امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، حدیث شریف لینا اور حدیث شریف دوسروں تک منتقل کرنا، اس کو کہتے ہیں اخذ و تحمل، حدیث لی اور حدیث دوسروں تک پہنچائی۔ اس کے کیا کیا تعبیرات ہیں؟ حدیث لینے کے بارے میں، حدیث سنانے اور پہنچانے کے بارے میں، کون کون سی تعبیر استعمال ہوگی وہ امام علی مقام اس باب سے بتلانا چاہتے ہیں. دوسری بات سمجھو, امام علی مقام اپنا موقف بتلانا چاہتے ہیں کہ حدثنا اخبرنا انبانا, یہ سب الفاظ مترادف ہیں امام علی مقام کے نزدیک, اور متقدمین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے, ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ یہ سب الفاظ مترادف ہیں. حدثنا اخبرنا انبانا, تیسری بات سمجھو, محدث کا لفظ استعمال ہوا ہے لغوی معنی کے اندر, عرفی معنی کے اندر نہیں. لغوی معنی یعنی ہر وہ شخص جو حدیث شریف بیان کرے اس کو محدث کہا جاتا ہے. جیسے مکتب کا ایک طالب علم تین حدیثیں رٹ کر کھڑا ہو گیا بولنے کے لیے, تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو بھی محدث کہا جائے گا. تو امام اس ترجمۃ الباب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لفظ محدث کو لغوی معنی میں لے, کہ جو بھی حدیث بیان کرے اس کو کہو محدث, گویا کہ عرفی معنی سے ہٹ کر کے جو معنی ہے وہ جو عرفی معنی ہے وہ مراد. مطلب کہ جو آدمی رات دن علم حدیث شریف کا مشغلہ رکھتا ہو, علم حدیث شریف میں گہرائی رکھتا ہو, درد اور وسعت رکھتا ہو, اسی کو محدث کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ بتلانا چاہتے ہیں. ایک عرفی معنی کہ جو رات دن حدیث کا شغل رکھتا ہو محدث, گہرائی سے حدیث کا علم رکھتا ہو, آپ کی طرح اس فن میں درک رکھتا ہو, اس کو کہا جاتا ہے محدث. یہ ہے اصطلاحی معنی. اور ایک معنی ہے اس کا لغوی کہ جو بھی حدیث بیان کرے. امام علی مقام نے لغوی معنی کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے. یہ بات. اب قدیم جدید زمانے کے کچھ طرز سمجھو کہ قدیم زمانے میں کیا طریقہ تھا, پھر بعد کے زمانے کے اندر کیا طریقہ آیا, اور اصول حدیث کے حضرات نے یہ سب الفاظ کے کیا معنی وضع کیے. ایسی باتیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے, کیونکہ یہ اصطلاحات ہم رات دن استعمال کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ایک محدث ہے حضرت عبداللہ ابن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ محدث حضرت عبداللہ ابن وہب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں, معاصرین میں سے ہیں. انہوں نے اصطلاحات میں فرق ذکر کیا. کیسے فرق ذکر کیا؟ نمبر ایک, حدثنا کہ حدثنا کا لفظ کہاں کہاں استعمال کریں گے. کسی استاد نے شاگردوں کی بڑی جماعت کو حدیث شریف سنائی تو وہاں حدثنا کا لفظ حضرات متقدمین استعمال فرماتے تھے. استاد صاحب نے شاگردوں کی بڑی جماعت کو حدیث سنائی. تو اب ہر ایک آدمی جب آگے سنائے گا تب کہے گا حدثنا، کہ ہم کو ہمارے استاد محترم نے یہ حدیث بیان کی تھی. نمبر دو، حدثنی، جب استاد تنہا ایک شاگرد کو حدیث سناوے تو وہ آگے نقل کرتے وقت کہے گا حدثنی، میرے استاد نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی. نمبر تین، اخبرنی کا لفظ کب بولا جائے گا؟ ایک شاگرد نے استاذ کے سامنے حدیث پڑھی، استاذ نے اس کی پڑھی ہوئی عبارت کی تصدیق کر دی تو اخبرنی کہا جائے گا. پڑھ رہا ہے طالب علم، استاد نے تصدیق کر دی آپ نے ٹھیک پڑھا، تو اس کو کہا جائے گا اخبرنی. نمبر چار، اخبرنا، کئی شاگرد ایک استاد کے سامنے پڑھے، باری باری پڑھے، تو اس کو کہا جائے گا اخبرنا، استاد صاحب نے تصدیق بھی کر دی. پانچویں اصطلاح سن، امبانا اور امبانی، پانچ اور چھ اصطلاح نمبر، استاذ نے اپنے بہت سارے شاگردوں کو اپنی مرویات نقل کرنے کی اجازت دے دی تو یہ لوگ کہیں گے امبانا، اور ایک ہی کو اجازت دی تو وہ ایک کہے گا امبانی. تو اپنی مرویات کو نقل کرنے کی اجازت دے دیوے تو امبانا، ایک کو اجازت دیوے تو امبانی. دیکھو اس کو سمجھنے، امبانا استاد نے بھی تلاوت نہیں کی، شاگرد نے بھی تلاوت نہیں کی، صرف مرویات کو نقل کرنے کی اجازت دی تو اس کو کہتے ہیں امبانا اور امبانی. ساتویں اصطلاح سمجھو، بڑی جماعت نے ایک شاگرد نے پڑھا، بڑی جماعت میں ایک شاگرد نے پڑھا استاد کے سامنے، تو متقدمین کیا کہتے تھے؟ قراءتن علیہ وانا اسمع، قراءتن علیہ وانا اسمع، کہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے استاد جی کے سامنے حدیث کی قراءت کی تھی اور میں سن رہا تھا، سو نہیں رہا تھا. اس کو کہتے ہیں قراءتن علیہ وانا اسمع. ایک بات اور سمجھ لیجئے ساتھ ساتھ میں، ایک اصطلاح ہے حدیث قدسی، اس کو بعد میں سمجھنا، پہلے سمجھنا. قدیم زمانے کے اندر تعلیم کا انداز کیا تھا، آج کی طرح کا زمانہ نہیں تھا. قدیم زمانے کے اندر تعلیم کا انداز یہ تھا کہ استاد صاحب، محدث صاحب ایک مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، تلامیزہ کی بھیڑ جمع ہو گئی، کوئی بھی سوال کرے کہ حضرت وتر کے متعلق کیا حدیث ہے، علم کے متعلق کیا حدیث ہے؟ استاد صاحب جواب دے دیں اور تمام لوگ سوال کے مطابق جواب والی حدیث کو سن لے رہے. یہ طرز تھا قدیم زمانے کے اندر, چونکہ کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھی. جب کتابیں ہی حدیث کی مرتب نہیں تھی تو طریقہ یہی کہ محدث راوی حدیث بیٹھ جائے, لوگ سوال کریں اور سوال کے مطابق وہ استاد جی جواب دے اور سب سنیں. یہ طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں نقل احادیث کا. گویا کہ منہ زبانی یہ سلسلہ چلتا رہا. تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں یہی طریقہ چلتا رہا, یہاں تک کہ ائمہ کرام نے احادیث کی کتابوں کو جمع فرمایا, پھر یہ سلسلہ رک گیا. اب کیا طریقہ ہو گیا کہ حدیث شریف مرتب ہے, منظم ہے, اس کو پڑھتے چلے جاؤ. یہ ہے اب طریقہ, جدید طریقہ آ گیا. قدیم زمانے کے اندر یہ طریقہ رائج نہیں تھا. ہم یہ جو لفظ بولتے ہیں حدثنا, تو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے, بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ اصطلاح ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے تھے, صحابہ سنتے تھے, پھر زمانہ آیا صحابہ بیان کرتے تھے, تابعین سنتے تھے, پھر زمانہ آ گیا تابعین بیان کرتے تھے, تب تابعین سنتے تھے, پھر زمانہ آیا تب تابعین بیان کرتے تھے اور ائمہ حدیث اس کو سنتے تھے. تو یہ اصطلاح کوئی نئی ایجاد کردہ اصطلاح نہیں ہے, یہ دور نبوت سے چلی آ رہی مبارک اور پاکیزہ اصطلاح ہے. اس طریقے سے یہ مبارک سلسلے وجود کے اندر آئے. غرض یہ کہ امام یہاں پر چند اصطلاحات کا ہمارے سامنے تعارف کرا کر اس کا پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اصطلاحات کو بدعت مت سمجھنا, یہ بھی اصطلاحات قدیم دور سے رائج چلی آ رہی ہے. بعض حضرات نے ترجمۃ الباب کا ایک اور مقصد بھی بیان کیا. ایک تو اصطلاح کی بات ہو گئی, دوسرا ایک مقصد سمجھو. علم سوال کرنے سے آتا ہے, طالب علم سوال کرے, یہ قدیم ترتیب ہے کہ طالب علم سوال کرے اور استاد جواب دے رہے, یہ قدیم ترتیب ہے اصول علم کی. اور حدثنا اسی وقت بولیں گے کہ بھائی کسی نے سوال کیا استاد جی سے اور استاد جی نے اس کے جواب میں کوئی حدیث بیان فرمائی, تو کہیں گے کہ ہم کو فلاں استاد نے یہ حدیث بیان فرمائی. تو یہ سوال کے جواب کے اندر یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے. تیسری بات سمجھو, اہم مقصد, قرآن مجید تو متواتر ہے, اس میں آپ کو سند کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احادیث کے اندر استناد کی ضرورت ہے. اگرچہ بھی قرآن میں بھی بہت سے لوگ استناد کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن اس میں ضروری نہیں. قرآن میں استناد کی، چونکہ متواتر چیز، جبکہ حدیث شریف میں استناد ضروری ہے کہ بھائی آپ جو یہ حدیث سنا رہے ہیں آپ نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک استناد کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے ترمذی کے آخر میں کتاب العلل، اس میں آخر میں امام ابن سیرین کا قول لائے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان هذا الحديث دين فانظروا امن تاخذوا دينكم، یہ حدیث تو دین ہے ہمارا، کس سے تم یہ حدیث لیتے ہو، ذرا جانچ پرکھ کر کے حدیث لیا کرو. تو احادیث کے اندر ہے استناد، اور قرآن کے اندر استناد کی ضرورت نہیں ہے. تو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے احادیث میں استناد کی اہمیت اور ضرورت ہم کو بتلانا چاہتے ہیں. اچھا، استناد کے دو مطلب لینا، ایک مطلب کیا جو ان ائمہ کرام کا تھا، اور دوسرا مطلب ہے ہمارے اعتبار سے. دونوں اعتبار سے استناد کا معنی الگ الگ ہے. ان ائمہ کرام کا استناد کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی، انہوں نے وہ حدیث کس سے سنی، انہوں نے وہ حدیث کس سے سنی، یہاں تک کہ صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہیں اصل استناد، یہ ائمہ کے اعتبار سے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، مالک، محمد، احمد، جتنے بھی ہمارے ائمہ حدیث ہیں ان کے اعتبار سے استناد ہے. استناد کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی حدیث بیان کریں تو حدیث کی کون سی کتاب سے بیان کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے دور کے اعتبار سے. کہ ہم کوئی حدیث بیان کریں گے تو وہاں یہ نہیں کہیں گے آپ نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا. ہمارے لیے تو استناد کا مطلب کیا، بخاری میں کتاب العلم میں یہ حدیث آئی ہے، بات ختم، یہ ہمارا استناد ہے. تو یہ ہیں استناد حدیث. تو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے حدیث شریف کی استناد کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، واضح فرمانا چاہتے ہیں. جی بس ایک ایک اثر پڑو. امام حمیدی ابو بکر ابن عبداللہ بتلایا تھا، ان کی مسند مطبوعہ ہے، مسند حمیدی، فرماتے ہیں کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، امام سفیان ابن عیینہ کے یہاں لفظ حدثنا، لفظ اخبرنا، لفظ انبانا، لفظ سمعت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. یہ پہلا اثر ہو گیا امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا. اس اثر کے ذریعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے سامنے بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابی کبھی یوں بولیں گے حدثنا، صحابی بولیں گے سمعت، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صحابی ہمیں حدثنا کہے یا صحابی ہمیں کہے سمع، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. یہ بتلانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کر کے جب کوئی روایت آتی ہے صحابی ان تابعی ان, تو ان اس وقت معتبر ہے جبکہ ملاقات ثابت ہو جائے, کہ تابعی کی صحابی سے صحابی کی حضور سے لقا ثابت, تو ان معتبر, پھر اس میں کوئی کلام نہیں کیا جائے گا. ایک چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی کوئی بات نقل کریں گے تو وہ بات اللہ تعالی ہی کی طرف سے نقل فرما رہے ہیں, یہ سمجھا جائے گا. صحابی جب کوئی حدیث کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے تو ان کا نقل کرنا اللہ تعالی ہی کی طرف سے نقل ہے, اس لیے چاہے صحابی صراحت کرے یا صحابی صراحت نہ کرے. مثلا عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه سبحانه وتعالی عن اللہ سبحانه وتعالی, ایسا صراحتن کہے کہ نہ کہے, ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نقل کیا جا رہا ہے. اسی لیے کہ حضور جو بھی دین کی بات فرمائیں گے اس کی سند خود اللہ نے بیان فرما دی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ بات خود باری تعالیٰ نے بیان فرما دی. اسی لیے صحابی حضور سے نقل کرتے ہوئے ان اللہ سبحانہ و تعالی ان ربہ سبحانہ و تعالی نقل کرے کہ نقل نہ کرے, ہر صورت میں ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ باری تعالی ہی کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. جی ایک صرف بات ذہن میں رکھنا کہ بات چیت کے درمیان کوئی حدیث سنا دی, نہ سوال کا جواب نہ علم مذاکرہ, بس بات چیت کر رہے تھے اور درمیان گفتگو کوئی حدیث سنا دی, تو اس کے لیے حضرات متقدمین نے قال کی اصطلاح مقرر کرنا, جیسے کہ بات کرتے کرتے کوئی بات بتلانے کی آ گئی اور اس میں حدیث سنا دی تو کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا, تو بات چیت کے درمیان میں جب حدیث سنا دیتے تھے تو لفظ قال استعمال کر لیا کرتے تھے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدثنا کا لفظ استعمال فرمایا, پہلے سفیان ابن عیینہ کا قول لائے, وہ تو صحابی نہیں تابعین میں سے, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول لا رہے وہ تو صحابہ میں سے. یہ جو ابن مسعود کا قول یہاں ذکر کیا یہ بخاری شریف نے کتاب و بدء الخلق میں اور کتاب القدر میں, وہاں موصولاً منقول ہے یہاں تعلیقاً منقول ہے, ان دو جگہوں پر موصولاً منقول ہے. کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود, حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی لفظ حدثنا کو استعمال فرمایا, یہ اصطلاح کوئی نئی ایجاد کردہ نہیں, صحابہ بھی اس طرح اصطلاح استعمال فرماتے تھے. پھر وہ حضور کی بات نقل کرتے کرتے محبت وجد ایمان اطمینان میں ایک عقیدت مندانہ جملہ یہ بھی بولتے تھے, وہو الصادق المصدوق, صادق جن کی بات سچی ہو، مصدوق جن کی بات کی تصدیق کی گئی ہو، یہ والہانہ جملہ ہے، محبت مندانہ عقیدت مندانہ جملہ ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کے اظہار کا جملہ ہے کہ میرے نبی جی نے جو بات بھی فرمائی تو میرے نبی جی اپنی بات میں صادق ہے، اور میرے نبی جی کی ہر بات تصدیق کی ہوئی ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شقیق ابو وائل شاگرد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے استاد ہوتے ہیں، کا شقیق ابو وائل اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یوں نقل کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ قضا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ سنا، ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس طرح کا لفظ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کیا مطلب ہوا؟ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کبھی تو حدثنا کا لفظ استعمال کیا، کبھی سمعت کا لفظ استعمال کیا، ابھی اوپر حدثنا آ گیا، یہاں سمیت اللہ امام علی مقام، گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کبھی حدثنا کبھی سمعت اور دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال فرمایا. یہ بات جو ہے نقل کر لی. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت امام یہاں تالیکاً لائے ہیں وہ کتاب الرقاق اور کتاب الفتن میں یہ روایت موصولاً آئی ہے. وقال حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیث بیان فرمائی. دیکھیے یہاں حضرت حذیفہ نے بھی لفظ حدثنا کو استعمال فرمایا، صحابہ سے بھی یہ الفاظ ثابت ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو العالیہ کا نام رفیع ہے، یہ تابعی ہے، الریاحی ان کی نسبت ہے، ابو العالیہ رفیع الریاحی تابعین میں سے ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فیما یروی عن ربی، اور حضور اس کو نقل کرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے لکھا گیا، تو کبھی ایسا نقل کریں گے فیما یروی عن ربی، کبھی نقل نہیں کریں گے فیما یروی عن ربی. تو ابھی ہم کو یہی سمجھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کریں گے وہ اپنے رب سبحانہ و تعالی ہی سے نقل کریں گے، یہ ہم سمجھیں گے. اب یہاں تین اثر ہے، دیکھیے، ایک وقال ابو العالیہ عن ابن عباس، نمبر دو آگے آ رہا ہے وقال انس، تیسرا آ رہا ہے وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں روایت کتاب التوحید میں آئے گی موصولاً، یہاں تالیکاً آئی ہے، اور کتاب التوحید کے اندر تین روایتیں موصولاً ہیں. تو ابو العالی آپ نے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں فیما یروی عن ربہ. اچھا یہاں تو یوں آیا لیکن بعض جگہ پر آیا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ کے بجائے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وانہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالی سے نقل کر رہے ہیں. دیکھ لیا جی. صلی اللہ علیہ. اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات امام علی مقام نقل کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سبحانہ تبارک و تعالی سے نقل کر رہے ہیں. دیکھ رہے اب یہ تینوں اثر لا کر تینوں صحابی کا طریقہ لا کر امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ تمام الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور اس میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اپنے شیخ سے سنی ہوئی بات پر بھی لفظ ان استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تینوں اثر سے دو زائد باتیں معلوم ہوئی. پہلی زائد بات کیا معلوم ہوئی کہ صحابہ نے ان تمام الفاظ کو استعمال کیا. دوسری بات کیا معلوم ہوئی اپنے شیخ سے بلا واسطہ. اب تینوں صحابی حضور سے نقل کر رہے ہیں اور تینوں جگہ دیکھ رہے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈائریکٹ اپنے بڑوں سے سنا ہو تو بھی لفظ ان وہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے. یہ بھی اس سے سیکھنے کو ملا. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ارسال مرسل روایت. تو ارسال کے اندر بعض لوگوں نے یہ بات چھیڑی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالی سے نقل فرماتے ہیں تو بہت سی باتوں کے اندر جبرائیل امین واسطہ ہوتے ہیں, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کا واسطہ ذکر نہیں فرماتے. تو ایسے لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی ارسال ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل فرما رہے, باری تعالیٰ کی بات نقل فرما رہے اور بیچ میں واسطہ ہے جبرائیل, لیکن حضور نے وہ واسطہ ذکر فرمایا نہیں. تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے اوپر بھی ارسال کا لفظ استعمال تو ہوتا ہے, لیکن اس ارسال کے اندر کوئی خلل نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر بات اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی سے نقل کرتے ہیں, چاہے جبرائیل بیچ میں واسطہ ہو یا جبرائیل بیچ میں واسطہ نہ ہو. اسی لیے اس ارسال کے اوپر کسی طرح کا کوئی کلام شک شبہ کی گنجائش باقی رہتی نہیں. اچھا وہ وائل للعقاب من النار والی جو روایت ہے نا, اس میں ایک بات چھوٹ گئی تھی کہ یہاں تو ہمارے سامنے ہے وَيْلٌ لِلْعَاقِبِ مِنَ النَّارِ، بعض روایتوں کی سند میں ہے بُطُونِ الْأَقْدَامِ کا لفظ بھی ہے، وَيْلٌ لِلْعَاقِبِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ، یعنی پیر کے تلوے. اس لیے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو جلد بازی کے اندر جس طرح ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں اس طرح پیر کے تلوے بھی خشک رہ جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکیدی خطاب فرمایا کہ ایڑیاں بھی دھیان سے دھو اور پیر کے تلوے بھی دھیان سے دھو. تو بس قرب کے اندر بطون الاقدام کا لفظ بھی آیا ہے. کتنا اچھا ہوئے حوض ہوئے تو پیر اندر ڈال دینے کے کوئی ٹینشن نہیں رہے.